بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده وأجل مسمى عنده ثم وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون صدق الله العلي العظيم۔
بسم الله الرحمن الرحيم، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور تاریکیوں اور نور کو مقرر کیا ہے، اس کے بعد بھی کفر اختیار کرنے والے دوسروں کو اس کے برابر قرار دیتے ہیں۔ وہ خدا وہ ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر ایک مدت کا فیصلہ کیا ہے اور ایک مقررہ مدت اس کے پاس اور بھی ہے، لیکن اس کے بعد بھی تم شک کرتے ہو۔ وہ آسمانوں اور زمین ہر جگہ کا خدا ہے، وہ تمہارے باطن اور ظاہر और जो तुम कारोबार करते हो सबको जानता है।
रेडियो तेहरान की उर्दू नशरियात के साथ हाजिर खिदमत है अब्बास सैयद और साथियों का सलाम कबूल फरमाए। अजीज सामी ने भी आप तिलावत कलाम मजीद और उसका उर्दू तर्जुमा समात फरमा रहे थे। कारी थे जनाब मोहम्मद रजा जन्नती, जो सूरह इनाम की आयत नंबर 1 से लेकर 3 तक की तिलावत का शरफ हासिल कर रहे थे। अजीज सामीन, हमारी रात की तीसरी और आखिरी मजलिस की नशरियात शॉर्ट वेव में 3100 मीटर बैंड मुताबिक 5940 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव में 765 और 1098 किलोहर्ट्ज़ पर पेश की जा रही हैं। आप ताज़ा तरीन खबरें और हमारी आर्काइव मुलाहिज़ा करने के लिए आप हमारी वेबसाइट का विज़िट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का एड्रेस है urdu.sahartv.ir। और समीन अब पेश खिदमत है रात की नशरियात में पेश किए जाने वाले प्रोग्रामों की तफसील। सबसे पहले हालात हाजरा के जायजे पे मुश्तमिल प्रोग्राम नीम निगाह पेश किया जाएगा। नीम निगाह में आप आलमी खबरें, अहम मौजूआत पर तफसीली रिपोर्ट और हिंदुस्तान में नए जरी कानून के हवाले से एक इंटरव्यू भी नीम निगाह में सुन सकेंगे। नीम निगाह के बाद हस्ब मामूल नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की जाएगी और नाते रसूल मकबूल के बाद पेश किया जाएगा प्रोग्राम इस्लाम प्लस, जिसके साथ ही हमारी रात की नशरियात अपने इख्तिताम को पहुंच जाएंगी। یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، سماعت فرمائیے پروگرام نیم نگاہ۔ عزیز سامعین، پروگرام نیم نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔ ریڈیو تہران سے عباس سید عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے کہا ہے کہ ایٹمی معاہدے کے بارے میں دوبارہ مذاکرات سے متعلق ہر طرح کی تجویز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 2231 کے منافی ہے۔ ایران اور پاکستان کے تاجروں نے آن لائن اجلاس میں دونوں ملکوں کے درمیان آزاد تجارت کے میکانزم پر عمل درآمد کی ضرورت پر تاکید کی ہے۔ ہندوستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی شرح 3% سے نیچے چلی گئی ہے۔ جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے یمن کے مختلف صوبوں پر شدید حملے کیے ہیں اور عراق کی رضاکار فورس الحشد الشعبی نے ملک کے شمالی علاقوں میں داعش کی در اندازی کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں، جس میں قرارداد 2231 پر عمل درآمد سے متعلق ششمائی رپورٹ پیش کی گئی، اپنے خطاب میں کہا ہے کہ ایٹمی معاہدے کے بارے میں دوبارہ مذاکرات یا اس معاہدے میں کسی بھی شک کا اضافہ کیا جانا قرارداد 2231 کے خلاف اور ایران کے لیے ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ایٹمی معاہدے سے نکلنے کے بعد دوسرے ملکوں کو بھی مجبور کیا کہ سلامتی کونسل کی قرارداد 2231 کی خلاف ورزی کریں یا پھر امریکہ کی خود سرانہ پابندیوں کا سامنا کریں۔ سلامتی کونسل کی اس نشست میں یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ اور ایٹمی معاہدے کے کوارڈینیٹر جوزف بوریل کی نمائندگی میں یورپی یونین کے نمائندے اولوف اسکوک نے بھی کہا کہ ایٹمی معاہدے کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ انہوں نے ایران سے بھی جوہری سرگرمیاں بند کرنے اور وعدوں پر عمل کرنے سے پیچھے ہٹنے کے فیصلے کو واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ سلامتی کونسل کی اس نشست میں یورپی یونین کے نمائندے نے کہا کہ امریکہ ایٹمی معاہدے کا رکن نہیں ہے، اس لیے وہ خود سرانہ طور پر ایران کے خلاف بین الاقوامی پابندیوں کے آغاز کے بارے میں کوئی بات کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ اقوام متحدہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل نے بھی کہا کہ ایران کے خلاف اپنی یک طرفہ پابندیوں کی بحالی کے بارے میں امریکہ کا اقدام بین الاقوامی ایٹمی معاہدے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2231 کے خلاف ہے۔ سلامتی کونسل میں چین کے نمائندے نے بھی کہا کہ ایٹمی معاہدے کے بارے میں دوبارہ مذاکرات کے مطالبے سے مسئلے کے حل میں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ جرمنی کے نمائندے نے بھی ایٹمی معاہدے کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ان کے ملک کو ایران کی جانب سے جدید قسم کی سینٹریفیوج مشینیں نصب کیے جانے کے اقدام پر تشویش لاحق ہے۔ سلامتی کونسل کی نشست میں برطانیہ کے نمائندے نے بھی کہا کہ ان کا ملک ایٹمی معاہدے کا پابند ہے۔ فرانس کے نمائندے نے بھی اس نشست میں کہا کہ بین الاقوامی ایٹمی معاہدے کے تحفظ کے تعلق سے ہم بہت نازک دور سے گزر رہے ہیں۔ سلامتی کونسل کی اس نشست سے روس کے نمائندے نے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے خلاف امریکہ کے اقدامات عقل و منطق سے آ رہی ہیں اور اقوام متحدہ میں بھی امریکہ کا مقابلہ کرنے کی کوئی جرت نہیں ہے۔ ایران میں کرونا کی نئی لہر میں یومیہ متاثرین اور اموات میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ ایران کی وزارت صحت کی ترجمان سیبا سادات لاری نے بدھ کو کرونا کے بارے میں تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک میں 6,261 نئے کرونا مریضوں کا اندراج کیا گیا، جن میں سے 1,075 مریضوں کو اسپتالوں میں داخل کرایا گیا اور باقی کو ضروری دوائیں اور ہدایات دے کر گھروں کو واپس بھیج دیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس دوران 153 کرونا کے مریض اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس طرح ایران میں کرونا اموات کی مجموعی تعداد 54,156 ہو گئی ہے۔ سیما سادات لاری نے کہا کہ ایران میں کرونا مریضوں کی مجموعی تعداد 11,77,004 ہو گئی ہے، جن میں سے اب تک 9,14,194 مریض کرونا کو شکست دے چکے ہیں۔ ایران اور پاکستان کے تاجروں نے آن لائن اجلاس میں دونوں ملکوں کے درمیان آزاد تجارت کے میکانزم پر عمل درآمد کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ایران پاکستان اقتصادی تعلقات کے موضوع پر منعقدہ ویبنار تہران اور کراچی کے ایوان سند و تجارت کے تعاون سے منعقد ہوا۔ اس ویبنار میں تہران و کراچی کے ایوان تجارت کے سربراہوں کے ساتھ ہی ایران و پاکستان کے کچھ صنعتکاروں، تاجروں، تہران میں پاکستان کے سفیر رحیم حیات قریشی اور کراچی میں ایرانی کونسلر احمد محمدی نے بھی شرکت کی۔ اس آن لائن اجلاس میں ایران اور پاکستان کے درمیان تجارتی صورتحال، تاجروں اور صنعتکاروں کو درپیش مسائل، دونوں ملکوں کے درمیان سالانہ 5 ارب ڈالر کی تجارت کا ہدف پورا کرنے اور آزاد تجارت کے میکانزم کا جائزہ لیا گیا۔ تہران میں پاکستان کے سفیر نے اس ویبنار میں حالیہ دنوں میں ایران و پاکستان کے مابین رمضان گبد نے سرحدی گزرگاہ کے افتتاح کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ دونوں ممالک کی حکومتوں کی کوشش ہے کہ مزید مشترکہ منڈیاں قائم کی جائیں۔ رحیم حیات قریشی نے مزید کہا کہ ایران و پاکستان اس وقت آزاد تجارت کے میکانزم پر مذاکرات کر رہے ہیں اور یہ سمجھوتا جلد ہی مکمل ہونے والا ہے۔ کراچی میں ایران کے کونسلر احمد محمدی نے بھی اس ویبنار میں دونوں ممالک کی منڈیوں کی شناخت اور مشترکہ تعاون کے مواقع متعارف کرانے پر تاکید کی۔ پاکستان میں حزب اختلاف پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کی ریلی اور جلسہ بدھ کو مردان میں منعقد ہوا۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق مردان کے خاکسار چوک کے قریب پی ڈی ایم کے جلسے میں تحریک کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز سمیت پی ڈی ایم میں شامل اہم رہنماؤں نے شرکت کی۔ پی ڈی اے کے مردان جلسے میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری شریک نہیں ہوئے اور ان کی پارٹی کے اراکین کی قیادت سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی نے کی۔ پی ڈی ایم کے رہنما اپنی جماعت کے اراکین اور کارکنوں کے ساتھ جلوس کی شکل میں جلسہ گاہ پہنچے۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے جلسے سے خطاب میں کہا کہ قوم نے آج بقول ان کے ناجائز، نالائق اور نااہل حکمران کے خلاف علم جہاد بلند کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج پوری قوم کرب میں مبتلا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ آج غریب آدمی کی قوت خرید جواب دے چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جتنے دن یہ حکومت رہے گی ملک ڈوبتا جائے گا۔ پی ڈی ایم کے سربراہ نے مزید کہا کہ اس ناجائز حکومت کو پاکستان پر حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب تک وہ عمران خان کی حکومت کا تختہ نہیں الٹ دیں گے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اس سے پہلے سابق وزیراعظم نواز شریف کی صاحبزادی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے بھی اپنے خطاب میں عمران خان کی حکومت پر نااہلی کے ساتھ ہی مختلف قسم کی بدعنوانیوں کا الزام لگایا۔ ادھر پاکستان میں کرونا کی دوسری لہر میں متاثرین اور اموات میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کے سرکاری ذرائع کے مطابق 24 گھنٹے میں کرونا کے 2,142 نئے مریضوں اور 84 اموات کا اندراج۔ اس دوران 4,415 کرونا کے مریض شفایاب بھی ہوئے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 4,62,814 ہو گئی ہے، جن میں سے 9,557 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں اور 4,15,352 افراد کرونا کو شکست دینے میں کامیاب رہے۔ ہندوستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی شرح 3% سے نیچے چلی گئی۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں 23,950 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا، جس کے بعد اس ملک میں کرونا سے متاثرین کی تعداد 1,99,000 ہو گئی۔ اس دوران 26,895 مریض مکمل طور پر شفا یاب ہوئے، جس کے بعد ہندوستان میں کرونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 96,63,000 سے زائد ہو گئی۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا سے 333 اموات کے بعد مرنے والوں کی تعداد 146,444 ہو گئی ہے۔ ایسے عالم میں جب برطانیہ میں نئے کرونا کے پھیلاؤ پر سخت تشویش پیدا ہو گئی ہے، یورپ میں کرونا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 500,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ رویٹرز کی رپورٹ کے مطابق یورپ میں کرونا وائرس کے شکار ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھونے والوں کی تعداد 500,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ برطانوی کرونا کے نام سے پہچانے جانے والے اس وائرس کی نئی قسم کا مقابلہ کرنے کے لیے انجام پانے والے اقدامات اب تک لاحاصل بتائے گئے ہیں۔ رائٹر کے اعداد و شمار کے مطابق پوری دنیا میں کرونا وائرس میں مبتلا ہونے والوں کی تعداد تقریباً 7,75,00,000 تک پہنچ گئی ہے، اور اس وائرس کے شکار ہو کر ہلاک ہونے والوں کی تعداد 17,10,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ دریں اثنا ایران کی انسداد کرونا قومی کمیٹی کے ترجمان علی رضا رئیسی نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ اس وائرس کا مقابلہ کرنے کا واحد راستہ طبی ہدایات پر عمل کرنا، یعنی ماسک لگانا، سماجی فاصلہ قائم رکھنا، بار بار ہاتھوں کو دھونا، اور بند جگہوں پر ہوا کی تبدیلی اور تازہ ہوا آنے کا مناسب انتظام رکھنا ہے۔ جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے یمن کے مختلف صوبوں میں جملہ سعدہ، معارب اور الجوف کے رہائشی علاقوں پر شدید حملے کیے ہیں۔ یمن کے المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے صوبہ معارب کے محلیہ علاقے کو شدید جارحیت کا نشانہ بنایا۔ شمالی یمن کے صوبہ حب اور اشعاف کے علاقوں پر بھی شدید بمباری کی گئی۔ جار سعودی اتحاد کے توپ خانے نے بھی شمالی صوبے سعدہ اور منبع کے سرحد پر واقع آل الشیخ انامی علاقے کو خصوصی طور پر نشانہ بنایا۔ سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے یمن کے صوبوں الجوف، سعدہ اور مارب کے رہائشی علاقوں پر شدید حملے کیے۔ دوسری جانب یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے وزیر خارجہ نے سعودی اتحاد کی جانب سے یمن کے تیل کی مصنوعات لانے والے بحری جہازوں کو روکے جانے پر کڑی تنقید کی ہے۔ حشام شرف عبداللہ نے بدھ کے روز کہا کہ یمنی قوم کے خلاف جاری ہمگیر جارحانہ اقدامات اور تیل لانے والے بحری جہازوں کو روکے جانے سے یمن کے خلاف جنگ کے سیاسی حل سے متعلق اقدامات میں کسی بھی طرح کی پیش رفت نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات یمن میں انسان دوستانہ اقدامات کی حمایت کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر ان کی جانب سے یمن کے خلاف پابندیوں اور اس ملک کے تیل کے حامل بحری جہازوں کو روکے جانے کی پالیسیاں بدستور جاری ہیں۔ شرف عبداللہ نے مزید کہا کہ یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی اور یمن میں امن کے عمل کے نگران ملکوں کے سفیروں کو چاہیے کہ یمن کے ان بحری جہازوں کو آزاد کرانے کے لیے فوری طور پر سرگرم عمل ہو جائیں جو تیل لانے والے تھے۔ یمن کے وزیر خارجہ نے سعودی عرب کو خبردار کیا کہ یمن کی مسلح افواج اپنے ملک کے جاری محاصرے کے سلسلے میں خاموش نہیں رہیں گی، اور یمن کا محاصرہ جاری رہنے کی صورت میں دشمن ملکوں کی بندرگاہیں محفوظ نہیں رہیں گی۔ یمن کی آئل کمپنی نے اعلان کیا کہ جار سعودی اتحاد نے 409,055 ٹن پیٹرولیم مصنوعات کے حامل 15 بحری جہازوں کو 5 ماہ سے روک رکھا ہے۔ یمن مارچ 2015 سے سعودی اتحاد کے وحشیانہ جارحیت اور مکمل محاصرے سے دوچار ہے۔ عراق کی رضاکار فوس الحشد الشابی نے ملک کے شمالی علاقوں میں داعش کی در اندازی کو ناکام بنا دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق الحشد الشابی کے انفارمیشن سینٹر نے کہا کہ اس کے جوانوں نے مغربی عراق کے صوبہ صلاح الدین کے سید غرب علاقے میں داعش دہشت گردوں کی در اندازی ناکام بنا دی۔ رپورٹ کے مطابق الحشد الشابی کے جوانوں نے عراقی سیکورٹی فورسز کے ساتھ مشترکہ کاروائی میں مشرقی صلاح الدین کے 90 کلومیٹر سے زیادہ علاقے سے داعش دہشت گردوں کا صفایا کیا، ان کے 20 سے زیادہ خفیہ اڈوں کو تباہ کیا اور 38 بموں کو ناکارہ بنایا۔ الحشد الشابی کے اس مشترکہ آپریشن میں صوبہ صلاح الدین کے شیخ محمد، ام الجماجم اور چند دیگر علاقوں سے بھی داعش کا صفایا کیا گیا، اور مختلف علاقوں اور دیہاتوں میں امن و سیکورٹی قائم کر کے پناہ گزینوں کی وطن واپسی کی زمین ہموار کی گئی۔ کرکوک اور مشرقی دجلہ کے آپریشنل کمانڈر حیدر ابراہیم السہلانی نے بھی اس علاقے میں وسیع پیمانے پر انجام پانے والے سیکیورٹی آپریشن کے مکمل ہونے کی خبر دی ہے۔ سامن، ہندوستان میں نئے زرعی قوانین کے خلاف قومی دارالحکومت دہلی کی سرحدوں پر مختلف ریاستوں کے کسانوں کے احتجاجی دھرنے بدستور جاری ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے معروف تجزیہ نگار احمد عباس سے گفتگو کی ہے، وہ اس مسئلے کے مختلف زاویوں کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔
دیکھیے، حکومت کی پالیسی سلسلے میں یہ ہے کہ مظاہرین کو تھکا دینا ہے۔ حکومت میں اس وقت ہندوستان میں بی جے پی ہے، بھارتی جنتا پارٹی، جس کا ایک بہت لمبی تاریخ رہی ہے اپوزیشن میں رہنے کی، اور اسے اچھی طرح سے پتا ہے کہ کس طرح سے مظاہرے کیے جاتے ہیں، اور یہ بھی اسے پتا ہے کہ مظاہروں کو ناکام کیسے کرنا ہے۔ تو بی جے پی کی ایک شبیہ یہ ہے کہ وہ مختلف انداز سے اپنے مخالفین کو، یعنی اپوزیشن جماعتیں ہوں یا پھر وہ کوئی گروہ ہوں یا حتیٰ مسلمانوں کے سلسلے میں بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ کئی پہلو سے پھر اٹیک کرتی ہے اور انہیں کمزور کرتی ہے۔ یہ بی جے پی کی پالیسی دیکھنے میں آتی رہی ہے حالیہ عرصے میں۔ بی جے پی کی پالیسی یہ ہے کہ کہیں کمزور نظر نہیں آنا چاہیے کسی بھی حالت میں، تو یہی پالیسی اس نے اس مسئلے میں بھی اختیار کی ہے۔ لیکن اس بار بی جے پی کے سامنے جو کسان ہیں وہ ان کا انداز کچھ اور ہے، ان کی پوزیشن کچھ اور ہے۔ ان کا جیسے بی جے پی کا اس سے پہلے مقابلہ بہت جگہوں پر کانگریس سے ہوا کرتا ہے، تو کانگریس کو کہتے ہیں بھی زوال کا شکار ہے، اب اس میں مشکلات ہیں داخل، لیکن اس بار جو مقابلہ ہے ایک تو کسانوں سے ہے۔ کسانوں کی ہندوستان میں بہت زیادہ اہمیت اس لیے ہے کہ ہندوستان کی جو برآمدات ہیں اس میں بہت بڑا حصہ زرعی مصنوعات اور زرعی اشیاء کا ہے، اور زراعت کی اگر بات آتی ہے تو پنجاب اور ہریانہ کے کسان اس میں محور اور مرکز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ کسان ہیں جو ہندوستان کے دوسرے علاقوں کے برخلاف کافی خوشحال ہیں اور کافی مستحکم ہیں ہر اعتبار سے، یعنی باقی جگہوں پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ مختلف ریاستوں میں کہ وہ قرضے میں دب کے کہیں خودکشی کر رہے ہیں، کہیں کچھ اور مسائل ہیں، کہیں سوکھا پڑ گیا ہے، لیکن پنجاب اور ہریانہ کے جو کسان ان کو کافی خوشحال مانا جاتا ہے، اور اس خوشحالی کے پھر نتائج اس طرح سے ہیں کہ یہ کسان کافی تعلیم یافتہ ہیں، یعنی یہ بقیہ علاقوں، جو ہندوستان کے بقیہ علاقے ہیں ان کے برخلاف یہاں کے کسان کافی پڑھے لکھے، کافی ترقی یافتہ ہیں اور بہت ہی ترقی یافتہ انداز میں یہ کھیتی کرتے ہیں، اور صرف کھیتی نہیں کرتے ہیں بلکہ مارکیٹ تک اس کو پہنچانا، اور صرف مارکیٹ ہندوستان کی نہیں بلکہ عالمی بازاروں میں، دنیا کے مختلف ملکوں کے بازاروں میں اپنی اشیاء کو پہنچانا ہے، تو یہ اس میں وہ پورا روٹ ان کے ہاتھ میں ہے، تو یہ کافی مضبوط کسان ہے اور بیدار کسان ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ کافی ہمتی بھی کہے جاتے ہیں، جس میں اس میں سکھ اور جاٹ اور یہ سب زیادہ ہیں، تو یہ کافی ہمتی بھی کہے جاتے ہیں۔ دوسرا اور ایک اور پہلو یہ ہے کہ پنجاب اور ہریانہ کے کسانوں کا نیٹ ورک عالمی سطح پر بہت پھیلا ہوا ہے، مختلف ممالک میں موجود ہیں یہاں کے لوگ، اور کافی مؤثر ہیں، یعنی ان ملکوں میں ایسا نہیں کہ مزدور طبقے کے طور پر ہیں، نہیں بلکہ اہم حلقوں میں ان کا شمار ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ مختلف ملکوں میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، کینیڈا میں، ان کسانوں کے فیور میں آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ پوری طرح مقابلہ کر رہے ہیں۔ 28 دن تک اگر یہ ڈٹے ہوئے ہیں تو آپ اسی سے ان کی طاقت کا اندازہ کر سکتے ہیں، اور جیسے جیسے یہ تحریک آگے بڑھ رہی ہے وہ ایک ایک حربہ جو حکومت انہیں ناکام کرنے کے لیے اختیار کر رہی ہے وہ اس حربے کو ناکام بنا رہے ہیں۔ اب تک کی لڑائی جو یہ ہے وہ اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ وہ کافی کامیابی سے انہوں نے اپنے مشن کو آگے بڑھایا، اپنی تحریک کو آگے بڑھایا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مقابلہ ہرائی کب تک، کس طرح اور آگے بڑھتی ہے اور کس نتیجے پر پہنچتی ہے۔ دیکھیں، حکومت مذاکرات تو کر رہی ہے، 5 دور کے مذاکرات ہو چکے ہیں حکومت اور کسانوں کے نمائندگان کے درمیان، لیکن جو فاصلہ ہے دونوں کے موقف میں وہ کسی صورت سے کم نہیں ہو رہا ہے، حکومت سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے لیکن وہ جو قوانین اس نے تین بنائے ہیں جن پر اعتراض ہے کسانوں کو بہت زیادہ، ان کو واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہے، یا اس میں کوئی اس طرح کی بڑی تبدیلی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جن جو کسانوں کے مطالبات ہیں اس کے مطابق بڑی تبدیلی نہیں کرنا چاہتی. کسان بڑی تبدیلی کرائے بغیر واپس نہیں لوٹنا چاہتے ہیں. تو اس لحاظ سے مذاکرات تو بے شک حکومت کر رہی ہے اور بار بار دہرا رہی ہے کہ مذاکرات کے حق میں ہے اور بات کرنا ہے، لیکن موقف کا فاصلہ، اسٹینڈ دونوں کے ایک دوسرے سے کافی دور ہے.
امریکہ کے نئے منتخب صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ان کا ملک ممکنہ طور پر سائبر حملے روکنے کی توانائی نہیں رکھتا. جو بائیڈن نے حالیہ سائبر حملوں پر ٹرمپ حکومت کے رد عمل کے طریقے پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے خلاف کیے جانے والے سائبر حملوں کا جواب دیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ امریکہ کی ٹرمپ حکومت امریکہ پر کیے جانے والے سائبر حملے روکنے میں ناکام رہی ہے اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ حملے کہاں سے کیے جا رہے ہیں اور ان سے ہی جواب مانگا جائے گا. انہوں نے ان جملوں کو، معاف کیجیے گا، انہوں نے ان حملوں کو امریکہ کے لیے بڑا خطرہ قرار دیا. جو بائیڈن نے کہا کہ ٹرمپ حکومت نے ان حملوں پر، جو امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ شمار ہوتے ہیں، سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا ہے. حال ہی میں امریکہ کے حساس اداروں، من جملہ وزارت خزانہ، اندرونی سلامتی کی وزارت اور جوہری مراکز پر دسیوں سائبر حملے کیے گئے، جس پر امریکی حکام نے گہری تشویش کا اظہار کیا. واشنگٹن نے اس سلسلے میں روس کی طرف انگلی اٹھائی ہے، جبکہ ماسکو نے اس طرح کے حملوں میں کسی بھی طرح سے ملوث ہونے کی سختی سے تردید کی ہے. اور آخر میں یہ خبر کہ امریکی صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں اپنے آخری دنوں میں بھی دعویٰ کیا ہے کہ وہ صدارتی انتخابات کے نتائج کی چوری کو روکنے کے لیے تمام قانونی طریقوں پر عمل کریں گے. الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر امریکہ کے صدارتی انتخابات میں وسیع پیمانے پر دھاندلی کیے جانے کے اپنے دعوے کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ ڈیموکریٹس نے اہم ریاستوں میں انتخابات میں دھاندلی اور ووٹنگ کے قوانین کی خلاف ورزی کے لیے کرونا وائرس کی وبا سے فائدہ اٹھایا ہے. اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم اور پروگرام نیم نگاہ اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم یا وجیہ الكرم وحليف العلم والحكم نبي 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 يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج رسول 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 يا وفي العهد والذمم وحميد السعي والشيم أمين 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 يا رسول
عزیز سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام پلس، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی، تو سماعت فرمائیے پروگرام اسلام پلس۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ السلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، خداوند عالم کا شکر ہے کہ کم از کم ہفتے میں ایک یا دو دن ہی صحیح، لیکن ہم بیٹھتے ہیں اور اسلامی معلومات کے حوالے سے کچھ علم حاصل کرتے ہیں، کچھ جانتے ہیں، اور کچھ غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ مجھے افسوس ہے اس مسلمان پر کہ جو کم از کم اپنے ہفتے کا ایک دن دینی مسائل کے لیے مخصوص نہ کرے، یعنی دین کے بارے میں غور و فکر کرنا، دینی علوم حاصل کرنا، جو انسان اس کے لیے مخصوص نہ کرے کم سے کم ایک دن، تو اس کے اوپر مجھے افسوس ہے۔ تو خدا کا شکر ہے کہ اسلام پلس کے ہمراہ کم از کم ہمیں ایک دن یا دو دن اس طرح کے ہفتے میں مل جاتے ہیں کہ ہم اسلامی علوم کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، اور اپنے جو مہمان یہاں پر ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے بہت کچھ ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ صرف ضرورت ہے کہ ہم ان کو جانیں، اور جاننے کے بعد اپنے اذہان میں محفوظ کریں اور ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ اسلام پلس کے اس حصے میں ہم قرآن کریم کے سوالات کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال جو قرآن کریم کا بھیجا ہے، وہ ہمیں حسین اختر صاحب نے بھیجا ہے فیس بک کے ذریعے، اور سوال ان کا بہت اہم ہے۔ سوال ہے کہ کون سا ایسا سورہ ہے کہ جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو مرتبہ آیا ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا عباس مہدی حسنی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنے مہمان کا جواب دیں۔
جی، کس سورہ میں بسم اللہ دو مرتبہ آیا ہے؟ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا ہر سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے، اور سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، کیونکہ سورہ کا جز ہے۔ لیکن ایک سورہ ایسا ہے کہ جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو مرتبہ آیا ہے، وہ ہے سورہ نمل۔ ایک تو ابتدا میں بسم اللہ ہے، آغاز میں، بگننگ میں، اس لیے کہ ہر سورہ کے شروع میں ہے توبہ کے علاوہ، تو اس میں بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاسین، تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ ابتدا ہوتی ہے اس طرح سے سورہ کی۔ اسی طرح سے سورہ کے درمیان میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے۔ وہ کہاں کے اوپر آیا ہے؟ کہ جہاں کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا بلقیس کو خط لکھتے ہیں. تو اس میں اس طرح سے ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے کہ جو رحمان و رحیم ہے. میں ایک نقطے کا اضافہ کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے خط کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا نبی سلیمان علیہ السلام کا یہ بتا رہا ہے کہ گزشتہ نبیوں کی یہ سیرت رہی ہے کہ وہ اپنے کام کو، حتیٰ خط کو بھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے تھے. یہ گویا کہ ہمارے لیے میسج ہے، ایک طرح کا پیغام ہے کہ ہم بھی نہ صرف یہ کہ قرآن پڑھتے وقت اور سورہ کو پڑھتے وقت نہیں، بلکہ ہم جو بھی کام کریں، جو بھی عمل کریں، جو بھی ایکشن شروع کرنا چاہیں، اس سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں، تاکہ ہمارے کاموں میں برکت ہو سکے اور زیادہ سے زیادہ ہم کم سے کم وقت میں اور جلدی سے جلدی ہم اس کامیابی تک پہنچ سکے. کیونکہ جو کام اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے وہ بابرکت بھی ہوتا ہے اور انسان کو اس میں کامیابی بھی نصیب ہوتی ہے.
ناظرین، بڑی اچھی گفتگو کی ہمارے مہمان نے کہ جو کام بھی خداوند عالم کے اسم سے شروع ہوتا ہے، اس کے نام سے شروع ہوتا ہے، اس میں برکت بھی ہوتی ہے اور وہ کامیاب بھی ہوتا ہے. اور دوسرے، ہر مسلمان کی پہچان ہے یہ، ہمارا ہر کام خدا کے نام سے شروع ہونا چاہیے. اور یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے، یہ جب ہم ذکر کریں گے خداوند عالم کا نام کا، تو یہ اس بات کی دلیل بنے گا کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ خداوند عالم ہے اور اسی کے ارادے اور اسی کے اختیار اور اسی کی قوت کے ساتھ ہم ان کاموں کو انجام دے رہے ہیں. ناظرین، ایک دوسرا سوال لیتے ہیں قرآن کریم کا. یہ سوال اسکائپ کے ذریعے ہمیں بھیجا ہے مہدی عباس صاحب نے. ان کا سوال ہم انہی کی زبانی دیکھیں گے اور سنیں گے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا جابر محمدی صاحب قبلہ. آپ ہمارے ساتھ رہیے، سوال بھی دیکھتے ہیں اور جواب بھی دیکھتے ہیں.
میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب، کیا اسماء الہی توقیفی ہیں یعنی منصوص ہیں اور ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اپنی جانب سے اختیار کریں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ.
بہت ہی اچھا سوال ہے کہ کیا اسماء الہی توقیفی ہیں یا توقیفی نہیں ہیں. اس کے جواب میں عرض کروں کہ توقیفی کا لفظ شاید بہت سارے ناظرین کے لیے واضح نہ ہو. توقیفی ایسے امور کو کہا جاتا ہے جن میں ہم کسی قسم کا رد و بدل نہیں کر سکتے، جیسے ہے ویسے ہی اسے اپنانا ہے اور ادا کرنا ہے. اسماء الہی اور صفات الہی کے بارے میں یہ سوال کہ کیا وہ توقیفی ہیں یا توقیفی نہیں ہیں، یعنی کیا وہی اسماء اور صفات جو ہم تک پہنچے ہیں آیات اور احادیث کی روشنی میں، انہی کے ساتھ ہم ذکر پڑھ سکتے ہیں یا ان کے ساتھ اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں یہاں تین قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں. پہلا نقطہ نظر یہ ہے کہ اسماء الہی توقیفی ہیں، یعنی جو اسماء ہم تک پہنچے ہیں وہی ہیں، ان میں ہم کسی اسم کا اضافہ نہیں کر سکتے. جبکہ صفات توقیفی نہیں ہیں، ان میں ہم اضافہ کر سکتے ہیں. جیسے واجب الوجود فلاسفہ کی اصطلاح ہے، صفت ہے، اس کا کیا یہ صفت درست ہے یا درست نہیں ہے؟ تو اگر ہم اس نقطہ نظر کے قائل ہوں تو یہ صفت درست ہوگی. دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اسماء اور صفات دونوں توقیفی ہیں، یعنی جو اسماء ہم تک پہنچے ہیں اسماء الہی اور جو صفات الہی ہم تک پہنچی ہیں وہی ہیں، ان میں ہم کسی قسم کا اضافہ نہیں کر سکتے. تیسرا نقطہ نظر علامہ طباطبائی کا تفسیر المیزان میں ہے، جو فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ اسماء الہی توقیفی ہیں، بس جو ہیں یہی ہیں، ان میں ہم اضافہ نہیں کر سکتے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا اسم جو کمال مطلق الہی پر دلالت کرے اور اس میں کسی قسم کی محدودیت نہ پائی جائے تو اس کو ہم اسم الہی قرار دے سکتے ہیں.
جی ناظرین، بڑی اچھی گفتگو فرما رہے تھے مولانا جابر محمدی صاحب قبلہ خداوند عالم کے اسماء کے حوالے سے. ناظرین، یہ قرآن کریم کا سلسلہ تھا، اپنے سلسلے کو یہیں پر روکتے ہیں. کچھ سوالات تھے جو قرآن کے لیے، اس کے بعد انشاءاللہ ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور نئے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام، پروگرام کے اس حصے میں ہم عقائد کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ یہاں پر سب سے پہلا سوال جو عقائد کا ہمیں بھیجا ہے وہ کشمیر سے بھیجا ہے نادیہ نے، اور انہوں نے واٹس اپ کے ذریعے یہ آڈیو ہمیں جو ہے بھیجا ہے، اور سوال ہم ان کا انہی کی زبانی سنیں گے۔ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم ان کا سوال بھی سنتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم، میرا نام ہے نادیا، میں کشمیر سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، امام اور خلیفہ میں کیا فرق ہے؟
جی، امام اور خلیفہ کے درمیان کا فرق بھی ایک تو اس کلمے کے سمجھ سے سمجھا جا سکتا ہے، دوسرے یہ کہ جو تصور، رائج تصور ہے امت مسلمہ کے درمیان میں، کلمہ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو امام کے معنی ہے بھائی لیڈ کرنا اور ہدایت کرنا، ایک امت کو لیڈ کرنا، اپنے ساتھ ایک امت کو لے کے چلنا کامیابی کی طرف، سعادت کی طرف، بلندی کی طرف، یہ امام کا کام ہوتا ہے۔ خلیفہ معنی کے لحاظ سے اگر دیکھا تو خلیفہ خلف سے بنا ہوا ہے، خلف کے معنی ہے کسی کے پیچھے آنا، خلف کے معنی پیچھے ہوتے ہیں۔ درحقیقت خلیفہ کا کلمہ جو استعمال کیا تھا یہاں پہ عام طور سے مت مسلمہ میں، یعنی یہ کہ رسول اللہ کے بعد جن لوگوں نے آ کر حکومت کرنا شروع کی، چونکہ رسول اللہ کے بعد آئے، رسول اللہ کے پیچھے آئے، لہٰذا ان کے لیے خلیفہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہوا لفظوں کے اعتبار سے فرق۔ ایک خلیفہ کا کلمہ جو استعمال ہوتا ہے، جو قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، وہ ہے انبیاء نے اپنے لیے استعمال کیا ہے، جیسے جناب داؤد کو خلیفہ بنایا گیا، حضرت ہارون کو جناب موسیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا، وہ بھی اسی معنی میں ہے کہ میرے بعد، یعنی جناب ہارون کے لیے جناب موسیٰ کہہ رہے ہیں وخلقنی فی قومی، میرے میں جا رہا ہوں سفر پر 40 دن کے لیے، 30 دن کے لیے سفر پہ، اور پھر 40 دن کا وہ سفر ہو گیا، میرے تم جانشین بن کے رہو، جانشین کے معنی میں ہوا۔ ایک خلیفہ کا معنی اور ہے، یعنی اللہ کے صفات پیدا کرنا، یعنی جتنا انسان الہی صفات اپنے اندر پیدا کرتا چلا جائے اتنی زیادہ وہ خلیفہ خدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن عام طور سے جو رائج اصطلاح ہے وہ یہی ہے کہ جو رسول اللہ کے بعد جن لوگوں نے آ کر حکومت کی ان کو خلیفہ کہا جاتا ہے، لیکن ایک نظام جو رسول اللہ کے بعد سلسلہ ہدایت کے شروع ہوا، امامت کا، جو اہل بیت کے ذریعے شروع ہوا، ان کو امام کہا جاتا ہے۔ ممکن ہے ایک جگہ پر یہ فرد جمع بھی ہو جائے، ایک فرد جو ہے وہ امام بھی ہو اور خلیفہ بھی ہو، اس اعتبار اس میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔
جی ناظرین، بہت اچھا سوال تھا، اور اسی طریقے سے جواب بھی بہت اہم تھا جو ہمارے مہمان نے دیا، کہ ایمان، امام اور خلیفہ میں کیا فرق ہے۔ اس کے بعد ایک سوال اور عقائد کا لیتے ہیں، یہ حضرت امام زمانہ رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے سے ہے۔ سوال پوچھا ہے احمد رضا صاحب نے فیس بک کے ذریعے، ان کا سوال یہ ہے کہ کیا امام زمانہ ہماری ہدایت کے لیے نہیں آئے ہیں، اور چونکہ ہدایت کے لیے آئے ہیں تو جب ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں تو پھر پردے غیب میں رہنے کا ان کا کیا فائدہ ہے؟ دیکھیے، یہ بہت اہم سوال ہے، ہمارے جوانوں کے ذہن میں معمولاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور اگر نہ ہمارے جوانوں کے ذہن میں آئے تو دشمن جو ہیں وہ ایک کم سے کم اعتراض کی صورت میں یا شبہ کی صورت میں اس کو ہمارے بچوں کے ذہن میں ڈالتے ہیں کہ تمہارے امام ہدایت کے لیے آئے تھے، پھر پردے میں رہنے کا ان کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا ذیشان حسینی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھیں۔
جی دیکھیں کہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اگرچہ بحرۂ غیبت میں ہیں، لیکن ان کا جو فائدہ ہے، ان کے وجود کا جو فائدہ ہے، وہ صرف اور صرف حضور اور ظہور کے اندر محدود یا منحصر نہیں ہے، بلکہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف بحرۂ غیبت میں بھی رہ کر کائنات کے لیے ہدایت کے اسباب فراہم کر سکتے ہیں۔ روایات کے اندر امام زمان کی ایک تعبیر جو ہے وہ اس سورج سے کی گئی ہے کہ جو بادلوں کے پیچھے ہے اور اپنی روشنی کی تمازت کو کائنات کے اندر، اپنی روشنی کو پہنچا رہا ہوتا ہے اور پوری کائنات کو روشن کرتا ہے۔ اسی طرح امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف پر غیبت میں بھی رہ کے اپنی ہدایت کے نور کو پوری دنیا کے اندر پہنچا سکتا ہے۔ اس حوالے سے علی مرتضیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں، اللہم بلا لا تخل الارض من قائم للہ بحجۃ اما ظاہرا مشہورا او خائفا مغمورا لئلا تبطل حجج اللہ وبیناتہ۔ نہج البلاغہ کے اندر علی مرتضیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بار الہ، یہ صحیح ہے اور یہ حقیقت ہے اور یہ میرے عقل مانتی ہے کہ زمین جو ہے وہ کبھی بھی حجت سے خالی نہیں رہ سکتی، چاہے وہ حجت جو ہے ظاہر اور مشہور ہو، چاہے وہ حجت غائب اور پردے غیب میں ہو۔ کیوں؟ تاکہ خدا کی جو حجتیں اور بینات ہیں، جو شریعت ہے، وہ باطل نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے. اس سے کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام معصوم علیہ الصلاۃ والسلام پردہ غیبت میں بھی ہو تو وہاں رہ کر بھی ان کا وجود زیجود کائنات کے بقا کا ضامن ہے اور شریعت کی بقا کا ضامن ہوا کرتا ہے. لہٰذا امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام اگر حاضر اور ظاہر نہ بھی ہوں تو ان کا فائدہ جو ہے کائنات کے لیے بہترین انداز میں پہنچ سکتا ہے. اگرچہ پورا فائدہ نہیں ہوگا، جو جب حضور ہوگا، ظہور ہوگا تو پورا پورا فائدہ ہوگا، لیکن اگر پردہ غیبت میں ہو تو وہاں سے بھی اپنی ہدایت کے نور اور انوار کائنات تک پہنچا سکتے ہیں.
جی ناظرین، بڑی اچھی گفتگو فرمائی یہاں پر ذیشان حسین صاحب نے، اور ظاہر ہے مختصر سے وقت میں اس سے بہتر گفتگو نہیں ہو سکتی تھی کہ امام کے بہت سے فوائد ہیں اور خالی ان فوائد کا تعلق ظہوری سے نہیں ہے، اگرچہ ظہور میں بطور کامل ہمیں فائدہ حاصل ہوگا، لیکن غیبت کے زمانے میں بھی بہت سے فوائد ہیں جو امام کے وجود مبارک سے ہمیں نصیب ہوتے ہیں. ناظرین، یہ ہمارا عقائد کا سلسلہ تھا. اجازت دیجیے، یہیں پر اس سلسلے کو روکتے ہیں اور وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین کرام، وقفے کے بعد پروگرام اسلام پلس میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں. اس سلسلے میں ہم یہاں پر جو شروع کر رہے ہیں وہ احکام کے سوالات ہیں. تو سب سے پہلا جو احکام کا سوال ہے وہ ہمیں اسکائپ کے ذریعے بھیجا ہے علی رضا صاحب نے. ہم ان کا سوال ان کی تصویر کے ساتھ دیکھیں گے اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، یہاں پر ہم ان کا سوال بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں.
السلام علیکم. ظہر کی نماز اگر ہم 12:15 ادا کرنی چاہیں تو کیا ہماری نماز ہو جائے گی؟
دیکھیے، معیار 12:15 نماز ظہر کا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ 12:00 نماز ظہر واجب ہو جائے، ہو سکتا ہے کسی جگہ 1:00 نماز ظہر واجب ہو. معیار یہ ہے جب زوال آفتاب ہو جائے، زوال آفتاب کے بعد انسان نماز ظہر میں داخل ہو سکتا ہے، اور نماز ظہر کے فوراً بعد انسان نماز عصر کو پڑھ سکتا ہے. اب یہ زوال کس ملک میں، کس جگہ، فصلوں کے اعتبار سے کس وقت ہوتا ہے، یہ آپ لوگ معین کیجئے. زوال آفتاب کب ہوتا ہے، اس کے لیے فقہی لحاظ سے معیار یہ بنایا گیا ہے، اگر کسی سیدھی چیز کو برابر زمین پہ گاڑ دیا جائے تو جب صبح کو سورج نکلے گا تو اس کا سایہ مغرب کی طرف جائے گا، اور جیسے جیسے سورج اوپر آئے گا ویسے ویسے یہ سایہ چھوٹا ہوتا چلا جائے گا، اور جب یہ سایہ ایک دم چھوٹا ہو جائے اور چھوٹا ہونے کے بعد بڑھنا شروع کرے، جیسے ہی بڑھنا شروع کرے ہم سمجھ لیں گے کہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا ہے. یا اور سادے الفاظ میں کہوں، بعض علماء نے اس طریقے سے توضیح دی ہے کہ اگر طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک جو وقت ہے اس کا آدھا حصہ گزر جائے، مثلا 8 کا دن تھا، 4 گزرنے کے بعد نماز ظہر کا وقت داخل ہو جاتا ہے.
جی ناظرین، بہت اہم سوال تھا یہ بھی اور اس کے جواب سے آپ نے آشنائی حاصل کی. اس سوال دوسرا ہم لے رہے ہیں احکام کے سلسلے کا. یہ سوال بھیجا ہے غلام مصطفیٰ صاحب نے واٹس اپ کے ذریعے. ان کا سوال یہ ہے کہ کیا چیریٹی یا ڈونیشن کا کچھ حصہ بیچنا جائز ہے، اور کیا اس کو یعنی کاروبار میں لگایا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب دیجئے. اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
دیکھیے، یہ ڈونیشن یا خیریہ جو انسان دیتا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس مقصد کے تحت دے رہا ہے. جس مقصد کے تحت دیتا ہے اس کے خلاف ورزی کرنا جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی پیسہ دے رہا ہے یتیموں کے اوپر آپ صرف کریں، تو آپ اس کو یتیم کے علاوہ کہیں اور صرف نہیں کر سکتے ہیں. یا اس نے مثلا گیہوں دیا ہے یتیم بچوں کے لیے یا مدرسے کے لیے، تو آپ اس کے علاوہ آپ دوسری جگہ اس کو خرچ نہیں کر سکتے ہیں. یا کسی نے زمین دی ہے، مثلا مدرسے کو دی ہے یا یتیم خانے کو دی ہے یا مسجد کو دی ہے یا امام بارگاہ کو دی ہے، کسی کو بھی دی ہے، تو جس مقصد کے لیے اس نے دیا ہے صرف اسی مقصد میں استعمال ہوگی، نہ اس کو آپ بیچ سکتے ہیں نہ آپ دوسرے مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ہاں، اگر دینے والے نے ادارے کو دی ہے، مثلا ایک ادارہ ہے ادارے کو دی ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ادارے کے کام آئے، تو اب ایسی صورت میں صاحب ادارے کو اختیار ہے, چونکہ ادارے میں 500 کام ہوتے ہیں, صاحب ادارے کو اختیار ہے اپنی صلاحیت کے مطابق اس کو بیچ بھی سکتا ہے اور جہاں چاہے اس کو خرچ کر کرے, البتہ اسی ادارے کے تحت, ادارے سے ہٹ کے وہ بھی اس کو خرچ نہیں کر سکتا ہے. لہذا ہمیشہ یہ دیکھنا ہے کہ دینے والا کس نیت سے دے رہا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, جس مقصد کے لیے دے رہا ہے یا جس نیت کے ساتھ وہ دے رہا ہے صرف اس کو اسی میں خرچ کریں گے, اس کو دوسری چیزوں میں خرچ نہیں کر سکتے اور اس کو بیچ بھی نہیں سکتے اور بیچ کے اس سے کاروبار نہیں کر سکتے, چونکہ اس نے کاروبار کے لیے پیسے نہیں دیے ہیں یا یہ چیز نہیں دی ہے, اس نے دیا ہے مثلا یتیم خانے کے لیے, تو صرف آپ کو اسی میں صرف کرنا ہے, دوسری چیزوں میں صرف کرنا جائز نہیں ہے.
ناظرین, بہت اہم جواب دیا ہمارے مہمان نے. دیکھیے, جس چیز کے لیے وہ چیز معین کی گئی ہے اسی میں آپ صرف کر سکتے ہیں, کسی دوسری چیز میں اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے. ناظرین, یہ احکام کے کچھ سوالات تھے جن کے ہمراہ آپ کی خدمت میں ہم پروگرام کے اس حصے میں حاضر تھے. اجازت دیجیے, مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام, وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام کے اس حصے میں ہم اخلاق کے حوالے سے کچھ سوالات آپ کے سامنے پیش کریں گے اور انشاءاللہ ان کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے غلام احمد ڈار صاحب نے کشمیر سے. آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہم اس آڈیو کو جو انہوں نے واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں بھیجی ہے اس کو مل کر سنیں گے اور اس کا جواب دے رہے ہیں ہمارے مہمان مولانا احتشام عباس رضوی صاحب قبلہ. تو ہمارے ساتھ رہیے, ہم سوال بھی سنتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں.
میرا سوال یہ ہے, شیطان کے مقاصد اور منصوبے کیا ہے؟
شیطان نے خود بارگاہ پروردگار میں اپنے منصوبے کو بیان کیا ہے. اس نے کہا, پروردگار, میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا, میں تیرے بندوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دوں گا, میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا, منحرف کروں گا. سب سے بڑا منصوبہ شیطان کا یہ ہے. اسی طریقے سے اس نے کہا کہ ہم تیرے بندوں کے دلوں میں بڑی بڑی امیدیں پیدا کریں گے. لہٰذا بڑی بڑی امیدیں جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں, یہ شیطان کا وعدہ ہے. شیطان نے کہا, ہم انہیں بڑی بڑی امیدیں پیدا کر کے پھر انہیں ہم گمراہ کریں گے. اسی طریقے سے شیطان کا منصوبہ یہ ہے کہ لوگوں کو خرافات کی دعوت دے. خرافات میں انسان کو اس طرح سے مبتلا کر دے کہ وہ اچھائیوں کے بارے میں سوچ نہ سکے. شیطان نے یہ بھی منصوبہ بنایا ہے کہ وہ خلقت خدا میں تغیر اور تبدل کرے. یہ شیطانی منصوبے ہیں جن سے بچنا ہر انسان کی, ہر مومن کی, ہر بندہ خدا کی ذمہ داری ہے.
جی ناظرین, آپ نے جانا کہ شیطان کس طریقے سے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو اس کے مقاصد ہیں اس میں وہ کامیاب نہ ہو سکے اور ہمیں گمراہ نہ کر سکے. ناظرین, اس کے بعد ایک سوال لے رہے ہیں ہم, یہ بھی بہت اہم ہے گھریلو مسائل کے حوالے سے. یہ ایک خاتون ہیں, نجمہ خاتون, انہوں نے ہمیں سوال بھیجا ہے فیس بک کے ذریعے. سوال ان کا یہ ہے کہ ایک لڑکی کو سسرال والوں کے دلوں میں گھر بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے. ایک لڑکی جو ابھی نئی شادی ہو کے آئی ہے سسرال میں, تو اسے ایسے کون سے کام انجام دینے چاہیے کہ جس کے ذریعے سے وہ گھر والوں کے دلوں میں اپنا گھر بنا سکے, یعنی اپنے سسرال والے کے دلوں میں اپنا گھر بنا سکے. اس کا جواب دے رہی ہیں ہماری جو سماجیات کی ایکسپرٹ ہیں محترمہ صابرہ جعفری صاحبہ. آپ ہمارے ساتھ رہیے, ان کا جواب دیکھتے ہیں.
جی, بہت ہی عمدہ یہ جو آپ نے پوچھا کہ کیسے ایک لڑکی جو ہے وہ سسرال والوں کا دل جیت سکتی ہے. عرض کرتی چلوں کہ مومن کے قلب کو شاد کرنا خود ایک اسلام میں بہت اہمیت دی گئی ہے اور اسلام اس کو بہت ہی زیادہ اہمیت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. لیکن کس طرح سے ایک لڑکی جو اپنے سسرال والوں کا دل جیت سکتی ہے, اس کی سب سے اہم جو اس میں سب سے پہلا کام ایک لڑکی کو اپنے سسرال کے گھر میں جا کے کرنا ہوگا وہ یہ کہ وہ اس گھر میں خود کو بہو نہ سمجھے بلکہ اس گھر کی بیٹی سمجھے. جب ایک لڑکی اپنے اندر اس طرح کے احساسات و جذبات کو ایجاد کر لے گی, اپنے اندر اپنے وجود میں لے آئے گی, تو یقیناً اس کی نگاہ جو ہے سسرال والوں کی نسبت ویسی ہو جائے گی. یعنی ساس سسر کو ماں باپ کا درجہ دے گی, نند وغیرہ کو بہنوں کا, یا اسی طرح سے سسرال کے دوسرے افراد کو اپنے گھر والوں کی طرح سمجھے گی, اور پھر ان کی باتیں اسے قبول کرنے میں زیادہ مشکل نہیں ہوگی, اس کے احساسات و جذبات کو زیادہ ٹھیس نہیں پہنچے گی. دوسری چیز جو طریقہ ہے دل جیتنے کا ایک بہو کا وہ یہ کہ وہ اپنے بزرگوں کا احترام باقی رکھے، یعنی اگر گھر میں بزرگوں کا کسی بھی بہو نے احترام باقی رکھا یقیناً وہ اس گھر کے بزرگوں کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا سکتی ہے اور ایک بہترین مقام جیسا کہ ایک بیٹی کو ملتا ہے ویسا بنا سکتی ہے۔ تیسری چیز یہ کہ اس گھر کی ہر چیز کو اپنی چیز سمجھے، اس گھر کو اپنا گھر سمجھے۔ جب ایک اپنائیت والی بات ہو جاتی ہے تو یقیناً دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، ایک ضرب المثل ہے کہ جہاں ہم اپنے دل میں اچھے جذبات رکھیں گے وہاں سامنے والا بھی یقیناً اپنے دل میں ویسے ہی جذبات ہمارے کردار ہماری رفتار و گفتگو کو دیکھ کر متاثر ہوگا اور ویسے ہی جذبات اس کے اندر پیدا ہوں گے۔ اور چوتھا پوائنٹ جو ہے سلسلے میں وہ یہ کہ ہم اس گھر میں جس میں ہم بہو بن کر کے گئے ہیں اس گھر میں خیانت نہ کریں۔ خیانت کے یہاں معنی یہ ہوتا ہے کہ اس گھر کی کسی بھی بات کو دوسروں تک منتقل نہ کریں۔ معمولاً گھر میں جو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہو نگاہوں سے گھر جاتی ہے یا بہو کے لیے وہ جذبات وہ احساسات دل میں باقی نہیں رہتے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب بہو اس گھر کی باتوں کو دوسروں کے محلے والوں کے سامنے اپنے والدین کے سامنے، جب ہمارا گھر ہے تو دوسروں تک منتقل کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے بلکہ پوری محبت کے ساتھ احترام کے ساتھ اور بغیر خیانت کیے ہم اس گھر میں رہیں، اور اگر ہم ان ساری باتوں پر عمل پیرا ہوتے تو یقیناً جو ہے اس گھر والوں کے سامنے جو ہے وہ ہمارا ایک احترام باقی رہے گا اور ان کے دلوں میں ہمارے لیے ایک جگہ ہوگی۔
جی ناظرین، بڑی اچھی گفتگو فرمائی ہماری مہمان نے یہاں پر، اور واقعاً ایک گھر کو اگر واقعاً ہم اپنا گھر سمجھ کر چلیں اور ان تمام اصول اور نکات کی رعایت کریں جو ہمیں اسلام نے بتائے ہیں تو بہترین ہمارا گھر ہو سکتا ہے، اور واقعاً یہ گھر وہ ہوگا کہ جس گھر کو جنت کہا جاتا ہے، اس میں ہر طرف سکون ہوگا، ہر طرف محبت ہوگی۔ ناظرین بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ ہمیں اجازت دیجئے، ہمارا وقت اختتام کو پہنچا، آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ، فی امان اللہ۔Thank you.